الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد آج ہمیں اولا تو یعنی سورۃ الفجر کی آخری چار آیات جن میں ایک نہایت اہم مضمون وارد ہوا ہے نفسیات انسانی کے اعتبار سے، اس کے بعد ہمارا آج کا اصل سبق جو ہے وہ سورۃ البلد پر مشتمل ہے۔ سورۃ الفجر کی ہم نے تلاوت کل کر لی تھی، اب ہم پہلے تلاوت کر رہے ہیں سورہ بلد کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد ايحسب ان لن يقدر عليه احد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم ربنا زدنا ايمانا وهدى وعلما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا، اللهم ارحمنا بالقران العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا، ہمیں آج اولا کل کے درس کا قرض ادا کرنا ہے۔ سورۃ الفجر کی 26 آیات کا ہم نے ترجمہ کر لیا تھا اور اپنی امکانی حد تک ان کے مضامین پر غور و فکر کر لیا، البتہ آخری چار آیات بقایا ہیں۔ یہ بات میں نے کل کے درس کے اختتام پر بھی عرض کی تھی، ابتدا میں بھی اس کا حوالہ دیا تھا کہ اس سورہ مبارکہ کا جو اصل مضمون ہے وہ اصل میں پہلی 26 آیات میں اس پر انذار کا رنگ غالب۔ اس سورہ مبارکہ میں اہل مکہ اور اس کے گرد و نواح میں جو لوگ آباد تھے ان کے اخلاقی زوال کا جو نقشہ کھینچا گیا ہے، کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتاکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما، اور ابتدا میں جو قسمیں کھائی گئیں یہ جو مناسی کے حج سے متعلق ہے، یہ گویا کہ کنٹراسٹ دکھایا گیا کہ تم مدعی کس بات کے ہو، تم دین حنیفی پر ہونے کے دعوے دار ہو، تمہارے کردار کی پستی کا یہ عالم ہے۔ اب تم جس انجام سے دوچار ہوگے وہ دنیا میں تو وہ انجام ہے جو قوم عاد قوم ثمود آل فرعون کا ہو چکا اور تم اس سے واقف ہو، اور آخرت میں وہ انجام ہے جو کل آخری دو آیات میں آیا، فَيَوْمَئِذِ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ۔ تو یہ ابتدائی بلکہ یوں سمجھیے کہ اکثر و بیشتر حصہ جو ہے اس سورۃ الفجر کا وہ مشتمل ہے اس مضمون۔ یہ ایک بڑا نمایاں کنٹراسٹ ہے کہ آخر میں اچانک کچھ ایسے لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے جن کو نفس مطمئنہ سے تعبیر کیا گیا، اور ان کا جو بلند ترین انجام ہو سکتا ہے انسان کا، حسین ترین انجام، کہ موت کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے تہنیت ہو، مبارکباد ہو، خوش آمدید کے الفاظ ہوں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ویسے تو اس کا اصول جو میں نے اس سے پہلے بھی بہت مرتبہ کیا ہے کہ قرآن مجید میں یہ فوری تقابل کے لیے اکثر جگہ آپ دیکھیں گے، جہاں اہل جہنم کا تذکرہ آیا وہاں اہل جنت کا تذکرہ بھی آئے گا، جہاں اہل جنت کا تفصیلاً ذکر آیا وہاں اجمالاً ہی صحیح لیکن کنٹراسٹ کے لیے، فوری تقابل کے لیے، سائملٹینیس کنٹراسٹ کے لیے وہ اہل جہنم کا بھی تذکرہ ہو جائے گا تاکہ فوری تقابل ہو جائے۔ تو ایک تو وہ اصول ہے جس کے تحت کہ یہ چار آیات وارد ہوں، اور اصل میں ان چار آیات کا جو معنوی ربط ہے وہ جیسے کہ میں کل ابتدائی تمہیدی اپنی گفتگو میں عرض کر چکا ہوں، وہ سورۃ البلد کے ساتھ ہے۔ اس انجام کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو ایک محنت کرنی ہے، ایک سلوک ہے، وہ سلوک ہے جو سورہ بلد میں آ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ بلد میں آغاز میں اس اندھیرے میں جو روشنی کی ایک مدھم سی، ایک دھیمی سی کرن تھی، اس کا ذکر کیا گیا کہ مال کا خرچ کرنا، چاہے وہ ملمے کی نیکی تھی، وہ ریاکاری کے لیے خرچ کرنا تھا، لیکن اس سے بات شروع کی گئی ہے۔ یعنی اسی کو اگر صحیح رخ پر ڈال دیا جائے اور اس کو ایک صحیح راستے پر ڈال دیا جائے، سلوک جسے کہا جاتا ہے، تو پھر انسان اس انجام کا حقدار ہو جائے گا جس پر کہ اختتام ہو رہا ہے سورۃ الفجر کا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ آج تمہید میں اسی پر اکتفا کیجئے، اب آئیے کہ ہم ان آیات پر غور کریں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ جان جو مطمئن رہی، یہ تو اس کا لفظی ترجمہ ہوا، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا انسانی نفسیات کے بہت ہی اہم حقائق ہیں جو اس ایک لفظ کے پردے میں چھپے ہوئے ہیں۔ یہ وہ مضامین ہیں جو میں نے اپنے درس کے دوران مختلف مواقع پر بیان کیے ہیں، لیکن جیسے میں نے اس سال اپنے تنظیم اسلامی کے سالانہ اجتماع میں بھی اور انجمن کے محاضرات میں بھی کوشش کی کہ بعض جو بنیادی اور اہم مضامین ہیں ہمارے دین کے اور قرآن حکیم کے جو بنیادی تھیمز ہیں، ان پر میں نے اپنی سوچ کو اپ ڈیٹ کیا، اور آخری جو نتائج ہیں آج کی تاریخ تک وہ میں نے گویا کہ کوشش کی کہ میں انہیں ایک ترتیب کے ساتھ بیان کروں۔ وہی بات میں کرنا چاہتا ہوں اس نفس مطمئنہ کے حوالے سے، نفسیات انسانی کے ضمن میں بعض حقائق جو پہلے وقتاً فوقتاً بیان ہوئے ہیں، آج ذرا انہیں ترتیب کے ساتھ اگرچہ اختصار ملحوظ رہے گا۔ سب سے پہلے یہ نوٹ کیجئے کہ نفس کا لفظ قرآن مجید میں تین معنی میں آیا ہے۔ ایک اس کے معنی ہے کوئی شخصیت، مکمل شخصیت، کسی کی ذات پوری کی پوری ذات۔ اب شخصیت انسان کی بھی ہے اور ایک شخصیت، ایک ذات اللہ تعالیٰ کی بھی، لہذا یہ لفظ اگرچہ انسانی شخصیت کے لیے تو قرآن مجید میں بے شمار مرتبہ آیا ہے، لیکن میں صرف یہ نوٹ کرا لینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے لیے بھی لفظ نفس آیا ہے، حالانکہ ایک اعتبار سے یہ لفظ جو ہے گھٹیا معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی نفس امارہ، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے بھی یہ لفظ قرآن مجید میں چار مقامات پر آیا ہے، کیونکہ اس سے مراد ہے ذات باری تعالیٰ، ایک پوری شخصیت، جس کو اقبال نے اپنے لیکچرز میں کہا ہے دی انفائنائٹ ایگو، وہ جو ایک خودی ہے، انا کبیر، وہ ایک ذات ہے، وہ ایک شخصیت ہے، وہ صرف کوئی وجود مطلق نہیں ہے، وہ صرف کوئی روح کائنات نہیں ہے، وہ صرف کوئی بے جان مادہ نہیں ہے، بلکہ ایک شخصیت ہے، ایک ذات ہے، مکمل شخصیت، مکمل ذات، انا کبیر، وہ جو انفائنائٹ ایگو ہے۔ چنانچہ یہ نوٹ کر لیجئے، سورہ آل عمران کی آیات نمبر 28 اور نمبر 30 میں دو مرتبہ یہ الفاظ آئے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ ڈراتا ہے تمہیں اپنی ذات سے، یعنی اللہ کی ذات سے، اللہ تعالیٰ تمہیں ڈرا رہا ہے کہ اس سے ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ یہاں پر اللہ کی ذات کے لیے دو مرتبہ نفس کا لفظ آیا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ۔ اسی طریقے سے سورہ انعام میں بھی دو جگہ پر، آیت نمبر 12 ہے اور آیت نمبر 54، آیت نمبر 12 میں فرمایا کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پر واجب کر لی ہے رحمت، رحمت کو اس نے اپنی ذات پر اپنے آپ پر واجب کر دیا. یہ میں اس لیے مثال دے رہا ہوں کہ اپنا آپ اپنی ذات اس کے لیے انسانوں کے لیے تو بے شمار مرتبہ لفظ نفس آیا ہے قرآن مجید میں, لیکن ذات باری تعالیٰ کے لیے بھی لفظ نفس کا اطلاق چار جگہ ہے. سورہ انعام کی آیت نمبر 54 میں فرمایا کتب ربکم علی نفسہ الرحمۃ, تمہارے رب نے اپنی ذات پر اپنے آپ پر رحمت واجب کر لی, لکھ لی. تو یہ چار مقامات ہیں قرآن مجید کے جن میں ذات باری تعالیٰ پر بھی لفظ نفس کا اطلاق ہے. اور ایک اس وقت ذہن میں آیا ہے کہ یہ نوٹ کرا دوں, یہ اصول میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ اہم مضامین قرآن مجید میں دو دفعہ ضرور آتے ہیں. اب دیکھیے یحذرکم اللہ نفسہ دو جگہ آ گئے, ایک ہی صورت میں سورہ آل عمران میں کتب علی نفسہ الرحمہ یا کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ, یہ بھی دو مرتبہ آ گیا سورہ انعام. تو ایک مفہوم تو لفظ نفس کا ہے, کسی کی شخصیت, کسی کی ذات, پوری کی پوری شخصیت پر لفظ نفس کا اطلاق. دوسرے معنی میں انسان کی شخصیت کے حیوانی پہلو پر اس لفظ کا اطلاق ہوتا ہے. اب اس کے پیچھے وہ پورا فلسفہ جو میں بارہا بیان کر چکا ہوں کہ قرآن مجید سے جو رہنمائی ملتی ہے وہ یہ ہے کہ انسانی شخصیت کمپوزٹ ہے, مرکب وجود ہے انسان کا. ایک اس کا حیوانی وجود ہے, وہ خاکی الاصل ہے, زمین سے, مٹی سے, کرسٹ آف دی ارتھ سے جو ہے یہ وجود میں آیا ہے, کلے سے. اور ایک اس کا روحانی وجود ہے, وہ عالم امر سے متعلق ہے, اس کا ایک خصوصی ربط اور تعلق ہے ذات باری تعالیٰ کے ساتھ. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, یہ دونوں بڑے متضاد ہیں اپنے تقاضوں کے اعتبار سے بھی اور اپنے اوریجن کے اعتبار سے بھی. ایک کا منبع زمین ہے, ایک کا جو بھی جہاں سے اس کا تعلق ہے وہ عالم علوی ہے, وہ بلند عالم ہے. اس میں یوں سمجھ لیجئے کہ انسانی شخصیت کا جو حیوانی پہلو ہے اس کے لیے لفظ نفس آتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس حیوانی پہلو کا اگر خلاصہ اور لب لباب آپ کہیں گے تو وہ ہے جان, حیات, جو حیوانات میں بھی ہے. کتے میں بھی جان ہے, بلی میں بھی جان ہے, گھوڑے میں بھی جان ہے, گدھے میں بھی جان ہے, گھاس کے تنکے میں بھی جان ہے. یہ تمام جو ہے, چاہے وہ نباتاتی حیات ہو اور چاہے وہ حیواناتی حیات ہو, زمینی حیات جو ہے اس میں زندگی جو ہے قدرے مشترک ہے. انسان کا بھی جو حیوانی وجود ہے وہ صرف جسم نہیں, یہ زندگی جو ہے یہ ہے در حقیقت جو حیوان انسان ہے. تو اس کا چونکہ لب لباب جو ہے اس حیوانی وجود کا وہ ہے جان, لائف, حیات. اس لیے سورہ انعام ہی کی آیت نمبر 93 میں فرمایا گیا کہ فرشتے جب روح قبض کرنے کے لیے, جان نکالنے کے لیے آتے ہیں. اب یہ روح قبض کرنے کا لفظ بھی میری زبان پر آ گیا غلط العام کے اعتبار سے, حالانکہ اس وقت جان قبض کی جاتی ہے, جان نکالی جاتی ہے, روح کا معاملہ نہیں ہے, وہ ایک علیحدہ بحث ہے. اس کے لیے جو الفاظ آئے اخرجوا انفسکم الیوم تجزون عذاب الہون, نکالو اپنی جانیں, آج تمہیں عذاب دیا جائے گا جو رسوائی والا عذاب ہے, رسوا کن عذاب. تو جان جب نکلتی ہے اس حیوانی وجود میں سے تو وجود تو یہی رہ گیا, جسم تو رہ گیا یہ, لیکن جسم تو در حقیقت مٹی کا ایک ڈھیر ہے, مٹی سے آیا ہے. اس کا جو اصل حاصل ہے خلاصہ, جیسے کہ کتے میں اس کی جان جو ہے وہ اصل شے ہے, ورنہ اس کے بعد جو ہے گل سڑ جائے گا اور اس کا کوئی حقیقی وجود نہیں ہے. اسی طرح حیوانی وجود جو انسان کا ہے اس کا بھی اصل لب لباب جان ہے, حیات ہے, لائف ہے. باقی ورنہ یہ جسم جو ہے یہ تو تحلیل ہو کر اور منتشر ہو کر مٹی میں مل جائے گا. تو جان کے لیے بھی اس قرآن مجید میں لفظ اخرجوا انفسکم, نکالو اپنی جانیں. اور یہی دوسرا پہلو ہے کہ جس کے لیے سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 میں اور جو 13 پارے کی پہلی آیت ہے اس میں لفظ آیا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء. کیونکہ یہ حیوانی وجود ہے انسان کا, تو جو حیوانی جبلتیں ہیں, جو اینیمل انسٹنکٹس ہیں, جو محرکات عمل ہے حیوانی, وہ سب کے سب اس کے ساتھ متعلق ہیں. یہ ہمارے حقیقی وجود کا ایک رخ ہے, ایک پہلو ہے. یہ آدھا وجود ہے انسان کا جو حیوانی وجود ہے, اس اعتبار سے اس کے لیے نفس کا لفظ آیا, لیکن نفس کے ساتھ صفت آئی ان النفس لامارۃ بالسوء, جس کے لیے کہ ہمارے ہاں عام طور پر خاص طور پر صوفیانہ لٹریچر میں نفس امارہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. حالانکہ قرآن مجید میں یہ ترکیب اس طور سے نہیں آئی, ان نفس الامارہ یہ لفظ نہیں آیا, ان النفس لامارۃ بالسوء. یعنی یہ جو حیوانی نفس ہے انسان کا, یہ تو لازمن برائی کا حکم دے گا. کیوں دے گا؟ اس لیے کہ یہ اینیمل انسٹنکٹس جو ہیں یہ بلائنڈ ہیں. انسان کو بھوک لگتی ہے, پیٹ کھانے کو مانگتا ہے, اسے اس سے غرض نہیں ہے کہ وہ حلال کھانا کھا رہا ہے یا حرام کھا رہا ہے, اسے تو اپنی بھوک کی سیٹسفیکشن درکار ہے. پھر یہ کہ وہ فی نفس ہی وہ گوشت جو ہے, چاہے بکری کا ہے اور چاہے وہ سور کا ہے, نفس کو تو اس سے بھی تعلق نہیں. پھر بکری کا بھی ہے تو حلال ذریعے سے کمایا گیا یا حرام ذریعے سے, کسی کی جیب کاٹ کر جا کر بکری کا گوشت خرید لیا گیا, ان چیزوں سے نفس کو بحث نہیں. اسے تو جو بھی ٹینشن اندر ڈیولپ ہو جاتا ہے, بھوک کا ٹینشن انسانی نفس کے اندر, اسے اپنی تسکین چاہیے اور وہ تسکین پیٹ کو بھرو. اسی طرح شہوت ہے, جنسی جذبہ ہے, وہ تو اپنی تسکین چاہتا ہے, گریٹیفیکیشن چاہتا ہے, اسے اس سے غرض نہیں حرام راستے سے ہو, حلال راستے سے ہو, برائی سے ہو, بھلائی سے ہو, جائز سے ہو, ناجائز سے, اسے کوئی غرض نہیں. تو یہ جو انسان کے جو حیوانی جبلتیں ہیں, حیوانی انسٹنکٹس ہیں, یہ جو اس کے محرکات عمل ہیں حیوانی, یہ رجحانات و میلانات جو حیوانی ہیں, یہ چونکہ اندھے, انہیں خیر اور شر اور انہیں حلال و حرام اور جائز و ناجائز سے بحث نہیں ہے, لہذا ان کے لیے فرمایا گیا یہ تو برائی کا حکم دیں گے. پھر ان کے اندر بعض وہ جبلتیں بھی ہیں, جیسے کہ ایڈلر نے جس کو کہ آئیڈینٹیفائی کیا, دی ارج ٹو ڈومینیٹ, انسان چاہتا ہے کہ غلبہ حاصل کرے دوسروں پر, تفوق, حب تفوق. اب اس میں بھی انسان اندھا ہو جاتا ہے, جائز راستے سے ہو, ناجائز سے ہو, لوگوں کے حقوق تلف کر کے ہو, لوگوں پر اپنا جو ہے قہاری اور اپنے جبر کو مسلط کرنے سے ہو, لیکن چاہتا ہے انسان کہ اسے تفوق اور فوقیت حاصل ہو جائے. یہاں یہ نوٹ کر لیجئے کہ در حقیقت جدید نفسیات جو ہے وہ انسانی شخصیت یا نفسیات انسانی کے صرف کس پہلو سے بحث کرتی ہے, کیونکہ روحانی وجود اس کے دائرہ تحقیق و تفتیش سے خارج ہے. نظر آنے والا وجود یہی ہے, ایکسپیریمنٹ کا اگر موضوع بن سکتا ہے یہی وجود بن سکتا ہے. آج کل کی سائیکالوجی جو ہے وہ ایکسپیریمنٹل سائیکالوجی ہے, وہ اس کا اثر اس کی اساس فیزیولوجی پر ہے, علم عضویات جو ہے انسان کے جو اعضاء ہیں ان کا, وظائف الاعضاء, یہ اس کی بنیاد ہے اور اس کے لیے سائنٹیفک اب تحقیقات ہوتی ہیں. نظریاتی پہلو اس میں بہت کم رہ گیا ہے, اصل جو ہے عضویاتی پہلو ہے اور سائنٹیفک اور حقائق کے پہلو ہے. ظاہر بات ہے اس کا موضوع بنے گا انسان کا یہ حیوانی وجود, یہی ہے کہ جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں, اس کی تحلیل کر سکتے ہیں, اس کا تجزیہ کر سکتے ہیں. تو یہ جو موضوع ہے جدید نفسیات کا, اس میں کوئی شک نہیں کہ ماننا پڑتا ہے کہ بہت سے ماہرین نفسیات جو ہیں, جدید نفسیات کے ماہر, انہوں نے واقعتا بڑی گہرائی میں مشاہدہ کیا ہے. اگرچہ جو اس پر انہوں نے پھر جو نظریات ڈیولپ کیے ہیں, چونکہ یکروخہ مطالعہ ہے ان کا, انسان کی پوری شخصیت تو ان کے غور و فکر کا موضوع ہی نہیں ہے, انسان کا جو روحانی وجود ہے وہ ان کے دائرہ تحقیق و تجسس میں آتا ہی نہیں, لہذا وہ یک طرفی بات ہے. جیسے کہ دجال کے بارے میں, فتنہ دجالیت کے بارے میں کہا کہ وہ یک طرفہ ایک ترقی ہے انسان کی, مادی علم کی ترقی ہو رہی ہے, ٹیکنالوجی کی ترقی ہو رہی ہے, روحانیات و اخلاقیات جو ہے وہ پستی میں چلے جا رہے ہیں, ایک آنکھ والا معاملہ ہے. وہ آنکھ خوب کھلی ہوئی ہے, چاہے وہ فرائیڈ ہو, چاہے وہ ایڈلر ہو, چاہے وہ میکڈوگل ہو, چاہے وہ ینگ ہو, چاہے وہ مارکس ہو, ان تمام مفکرین نے نفسیات انسانی کا جو جائزہ لیا ہے, تو ایکویٹی آف آبزرویشن جس کو ہم کہیں گے, ایکویٹی آف ویژن, دیکھا بہت ہے, بہت ایکیوٹلی مشاہدہ کیا, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ کہ اس پر پھر جو نظریات انہوں نے بنائے ہیں, میں ان کی تائید نہیں کر رہا, اس وقت جو تحسین کر رہا ہوں وہ صرف ان کے گہرے مشاہدے تھے. لیکن یہ کہ یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ ان کا یہ سارا مطالعہ انسان کی حیوانی نفسیات سے متعلق ہے. انسان کی اصل انسانی نفسیات, جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ انسان کے روحانی وجود سے متعلق ہیں, اس کے ضمن میں وہ در حقیقت ان کی تحقیق اور جستجو کا میدان ہے ہی. اب تیسری بات نوٹ کیجئے کہ اصلاً جو اسلام اور قرآن نے جو ہدایت ہمیں دی ہے, اس کے بارے میں پہلی بات تو میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ کمپوزٹ وجود ہے, حیوانی وجود اور ایک روحانی وجود. لیکن قرآن سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک حقیقت اور ہے انسان کے اندر جو ان دونوں کے بین بین ہے. انسان کا ایک وجود روحانی وجود, ایک حیوانی وجود, حیوانی داعیات, حیوانی محرکات, حیوانی رجحانات, حیوانی میلانات, حیوانی محرکات عمل, روح اس کے تقاضے, اس کی پل, وہ بلندی کی طرف لے جانا چاہتی ہے انسان کو, یہ پستی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں انسان کو. لیکن ان دونوں کے مابین ایک پل اپورڈ ہے، ایک پل ڈاؤن ورڈ ہے، دونوں کے مابین ایک اور لطیف حقیقت ہے انسانی وجود کی جس کو کہا جاتا ہے قلب. اب یہ لطیف حقیقت کا جو لفظ میں نے استعمال کیا ہے، صوفیہ اسی کو استعمال کرتے ہیں لطائف. لطائف ثلاثہ کا میں قائل ہوں کہ قرآن مجید سے مجھے ان کا ثبوت ملا ہے. بعض صوفیہ نے لطائف خمسہ، لطائف ستہ، وہ اور بھی کچھ چیزیں ہیں جن پر گفتگو کی ہے، لیکن بہرحال میں یا تو یہ کہ یہ سمجھ لیجئے کہ میں اپنے قصور فہم کا اعتراف کر رہا ہوں، بہرحال مجھے قرآن مجید کے اندر ان کا سراغ نہیں ملا. لطیفہ نفس جس کے بارے میں ابھی میں گفتگو کر چکا، اور جدید ماہرین نفسیات کی ساری گفتگو، بحث، تفتیش، تجسس، وہ صرف اسی سے متعلق. لطیفہ روح جو بلند، اور لطیفہ قلب. اب میں آپ کو پہلے یہ عرض کر دوں کہ ان کا ایک بڑا ہی ایک ربط قائم ہوتا ہے جو فرائیڈ نے جو تین لیولز معین کیے ہیں انسانی شخصیت کے، اور یہ میں نے جیسا کہ ابھی عرض کیا کہ میں اس کے مشاہدے کی گہرائی کا اور ایکوٹی آف آبزرویشن کا بہت قائم ہوں، اگرچہ جو نظریات اوپر اس نے بنائے ہیں وہ بڑے گمراہ کن ہیں، لیکن بنیادی آبزرویشن صحیح ہے. انسانی نفس نے اس کے محرکات کے اعتبار سے تین لیولز آئیڈینٹیفائی کیے فرائیڈ نے. لوئسٹ ہے اڈ اور لیبیڈو. اڈ یا لیبیڈو یہ کیا ہے؟ یہ حیوانی جبلتیں، حیوانی تقاضے، انسان کا حیوانی وجود ہے، اس کا جو میلان ہے، اس کا جو رجحان ہے، یہ کیا ہے؟ اڈ اور لیبیڈو، جس کا تعلق ہے بطن سے، فرج سے، حیوانی تقاضے. اس سے بلند تر سطح پر وہ کہتا ہے ایگو، خودی. کوئی اور شے ہے جو کنٹرول کرتی ہے لیبیڈو کو، اڈ کو، لیبیڈو کو کنٹرول کرنے والا کوئی ہے انسان کے اندر، جس کو وہ ایگو سے تعبیر کرتا ہے، خودی. اور اس سے اوپر ایک اور شے کو آپ نے مشاہدہ کیا اور اس کو وہ تعبیر کرتا ہے سپر ایگو. اس ایگو سے اوپر بھی ایک ایگو ہے، ایک اور بلند تر خودی ہے. ایک خودی عام ہے اور ایک خودی اس سے بھی بلند ہے، سپر ایگو. اس سپر ایگو کی جو توجہ اس نے کی ہے وہ گمراہ کن ہے، لیکن میں جو اس وقت اس کی طرف تعریف کر رہا ہوں وہ اس اعتبار سے کہ تین لیول کو جو اس نے آبزرو کیا اور آئیڈینٹیفائی کیا، یہ بھی اس کے مشاہدے کی گہرائی جو ہے اور اس کی اوپر دلالت کرتا. ان لطائف ثلاثہ جو کورسپونڈنگلی قرآن مجید میں آئے ہیں، وہ نفس امارہ یا حیوانی نفس، یہ ہے اڈ یا لیبیڈو. ایگو یہ قلب، لطیفہ قلب. اور سپر ایگو یہ در حقیقت لطیفہ روح. یہ تین لطائف ہیں انسان کے اندر. اب نوٹ کیجئے اس کو، روح کا مسکن ہے قلب، روح مکین ہے قلب، اور باقی پورا وجود حیوانی جو ہے وہ گویا کہ وہ انسان کے اڈ یا لیبیڈو سے عبارت ہے، وہ نفس امارہ ہے. اب قرآن مجید جو ہمارے سامنے حقائق بیان کرتا ہے ان کو اگر اس ترتیب سے میں بیان کروں تو یوں ہے کہ قلب منبع ارادہ ہے. ہمارے وجود میں ارادہ جو ہے اس کا منبع اور سرچشمہ دل ہے، قلب. وہ جو غالب نے کہا جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، پر طبیعت ادھر نہیں آتی، دل نہیں مانتا، دل نہیں راغب ہو رہا. دل مان جائے تو بس، اور پھر تو ہر معاملہ درست ہو جائے گا. کہ دل جسے ہم کہتے ہیں یہ قلب منبع ارادہ ہے. البتہ اس قلب کے اوپر، اور دیکھیے لفظ قلب کیا ہے، قلب کا مادہ ہے جس کے معنی ہے بدلنا. جیسے اس دل کو میں نے بارہ عرض کیا ہے، یہ ہمارے جسم کا ایسا عضو ہے یہ قلب، اسے کبھی آرام نہیں، باقی تمام اعضاء کو آرام ملتا ہے. ہمارے تمام خلیات جو ہیں انہیں آرام ملتا ہے، دماغ بھی آرام کرتا ہے، کم سے کم دو تین گھنٹے سوتا ہے، نہ خواب دیکھتا ہے نہ کچھ اور سوچتا ہے، لیکن یہ کہ اس کے بعد اس کا آرام پورا ہو جاتا تو خواب دیکھنا شروع کر دیتا ہے. آپ سو رہے ہیں لیکن خواب دیکھ رہا ہے، وہ دماغ چل پڑا، اس کی مشین، لیکن کچھ عرصہ اسے آرام کا درکار ہے. سوائے اس قلب کے کہ اس کے آرام کا مطلب موت ہے، فزیکل ڈیتھ. لہذا یہ ہر وقت کبھی سکڑ رہا ہے اور کبھی وہ پھیل رہا ہے، اس کے لیے ہر وقت تبدیلی کی کیفیت ہے. تو اس سے بھی ایک اس کے لفظ کا مناسبت قائم ہوتی ہے اس کی حقیقت کے ساتھ. اس قلب کے اوپر دو اثرات پڑتے ہیں، ایک طرف روح کے اثرات پڑ رہے ہیں اور دوسری طرف نفس امارہ کی پل ہے اس پر. اور اس کو صحیح تر تعبیر کریں گے ہم ایمانی حقائق کی روشنی میں کہ یہ قلب جو ہے اس کے اندر روح انسانی ہے جو روح ربانی ہے حقیقت کے اعتبار سے، نفخت فیہ من روحی. یا تو یہ قلب جو ہے شفاف آئینے کے مانند ہوتا ہے جس میں سے اس روح کے انوار چھن چھن کر پورے وجود کو نورانی بنا دیتے ہیں. نفس امارہ کی گرفت نہیں ہے قلب پر، بلکہ جو انوار روح ہیں، روح کے انوار، وہ قلب کے آئینے میں سے، شفاف آئینے میں سے چھن چھن کر باہر آ رہے ہیں اور پورے وجود کو منور کر دیا ہے. یا یہ ہے کہ اِد یا لیبیڈو، نفس امارہ کا اتنا تسلط ہو گیا ہے قلب پر، اس کی شہوت، اس کی خواہشات، اس کی دنیاوی جو تمنائیں اور آرزوئیں ہیں، طول عمل ہے، اس سب نے اس قلب کو سیاہ کر دیا، یا جیسے حدیث میں آتا قلب کو بند کر دیا. حضور نے باقاعدہ مٹھی بند کی. انسان جب گناہ کرتا ہے تو ایک داغ پڑ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے پھر دوسرا داغ پڑ گیا، توبہ کرتا ہے تو دھل جاتا ہے داغ، توبہ نہیں کرتا تو داغ پر داغ، یہاں تک کہ اسے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ سیاہ ہو جاتا ہے. اگر سیاہ ہو گیا ہے تو اب روح جو ہے اندر دفن ہو گئی، اس کا نور اب نکل کر وجود انسانی میں سرایت نہیں کر سکتا. اب یہ ظلمت ہی ظلمت ہے، تاریکی ہی تاریکی ہے، وجود حیوانی جو ہے اس کے اندر اب کوئی نورانیت باقی نہیں رہے گا. یہ ہے وہ کیفیت جس کو حضور نے فرمایا پھر دل بند ہو جاتا ہے، اور اسی کو قرآن کہتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم. جب کسی تھیلی کو بند کر دیتے ہیں تو اوپر مہر لگا دیتے ہیں، اب کوئی شے اس میں نہ نکلے گی نہ اس کے اندر داخل ہوگی. تو دل میں سے نہیں نکل سکتے انوار روح کے، اور دل میں داخل نہیں ہو سکتی کوئی نصیحت، کوئی معزت، اس لیے کہ مہر لگ چکی. یہ کیفیت کیا ہے؟ یہ وہ کیفیت ہے کہ قلب انسانی پر فیصلہ کل غلبہ ہو گیا ہے. جو حیوانی میلانات ہیں، ظلمات نفس ہیں، انہوں نے ایسا تسلط کر لیا ہے کہ یا تو یوں کہیے کہ اس پر کوٹنگ آ گئی ہے، سختی آ گئی ہے دل کے اوپر، یا وہ دل کا جو باہر کا حصہ ہے وہ اتنا سیاہ ہو گیا ہے، اتنا بند ہو گیا ہے دل، کہ اب اندر جو روح ہے وہ دفن ہو کر رہ گئی. اس کو نوٹ کر لیجئے، لفظ دفن میں خاص طور پر استعمال کر رہا ہوں، اس لیے کہ ذرا آگے ہم چلیں گے. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. دسا یا دسو کے معنی ہے کسی شے کو دفن کر دینا. یہ لفظ آگے آ جائے گا، تیسری ہی سورت ہے، بلکہ اگلے ہفتے انشاءاللہ ہفتے کو ہم یہ سورت الشمس پڑھیں گے. اور یا پھر دوسری شکل ہے جو میں نے عرض کیا کہ اگر آئینہ قلب صاف اور شفاف ہے تو روح کے انوار اس میں سے نکل رہے ہیں اور اس نے پورے وجود حیوانی کو منور کر دیا ہے. یہ ہے دو ایکسٹریم کنڈیشن. اس دوسری کنڈیشن کی ایکسٹریم صورت جو ہے وہ ہے شخصیت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نہیں تھا کہ آپ کے ساتھ نفس تھا نہیں، یہ نہیں تھا کہ آپ کے اندر جو ہے جسمانی تقاضے تھے نہیں، یہ نہیں تھا کہ آپ کو بھوک نہیں لگتی تھی یا آپ کے اندر جو ہے وہ جنسی تقاضا نہیں، سب سے، لیکن یہ کہ اس سب کے اوپر روح محمدی کے انوار ایسے فیصلہ کن طور پر غالب ہو چکے تھے کہ پورا وجود نورانی ہو چکا تھا. اس اعتبار سے حضور کو اگر نور مجسم کہا جائے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں. اس معنی میں وہ جس کو آگے بڑھا کر جو فلسفے اس پر ایجاد کر لیے گئے وہ علیحدہ شے ہیں، لیکن اس معنی میں کہ روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی اس کی نورانیت قوی ہے، اور جو نفس ہے وہ حضور نے اس طور سے اس پر قابو پا لیا کہ روح کے انوار سے آپ کا پورا وجود جو ہے وہ منور ہو گیا. اس کے لیے سورہ نور کی وہ پانچواں رکوع، اس میں جو تعبیر آئی ہے اسے ذہن میں تازہ کر لیجئے، نور علی نور. یہ تو انوار ہی انوار ہیں پورے وجود کے اندر، بتمام و کمال تو یہ ذات محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ کہ اسی راستے پر چلنے والے اور بھی لوگ ہوں گے. نور کی انٹینسٹی تو وہ نہیں ہوگی جو نور محمدی کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ کہ پورے وجود انسانی کا نورانی ہو جانا کم تر انٹینسٹی کے ساتھ، یہ بالکل معقول بات ہے، سمجھ میں آنے والی بات. اور دوسری جو ایکسٹریم کیفیت ہے اس کے لیے ظلماتم بعضھا فوق بعض، تاریکیوں پر تاریکی. نور جو ہے روح کا وہ تو دفن ہو چکا، اس کے اوپر تو قلب کے اوپر کرسٹ آ چکا، سختی آ چکی. ثم قصد قلوبکم فہی کل حجارت او اشد قسوہ، پتھر سے زیادہ سخت ہو چکے، یا آئینہ قلب سے آ ہو چکا، زنگ آ چکا. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یہ سورہ متففین میں ہم پڑھا ہے، یا حضور نے جیسے فرمایا کہ دل بند ہو گیا، اب اس پر مہر کر دی گئی. یہ ہے ظلمات بعضھا فوق بعض. البتہ ایک تیسری کیفیت ہے بین بین، یہ قلب جو ہے کبھی ادھر کبھی ادھر. آپ یوں سمجھیے کہ 90% انسان اسی کیفیت میں ہوں گے، وہ لوگ کہ جن پر اس طریقے سے حیوانیت کا غلبہ ہو چکا ہو کہ کوئی خیر کا وجود ہی نہ رہے، یہ بھی ایکسٹریم لوگ کم ہوتے ہیں. کوئی نہ کوئی جھوٹی نیکی، ملمے کی نیکی، دکھاوے کی نیکی، ڈاکوؤں کے ہاں، جیب کتروں کے ہاں، بستہ الف اور بستہ بے کے بدماشوں کے ہاں، رنڈیوں کے ہاں، یعنی آبرو باختہ عورتوں کے ہاں ہوتی ہے کوئی نہ کوئی. محرم آیا تو کالے کپڑے پہن کر اور وہ سبیلیں لگائیں گی اور آئیں گی اور تازیوں میں چلے، کچھ نہ کچھ ہے اپنے نفس کو دھوکہ دینے کے لیے، کوئی نہ کوئی خیر جو ہے اس کا انسان اہتمام کرتا ہے. اسی کا ذکر آ رہا ہے سورہ بلد میں، احلق تو مال اللو بادا، میں نے تو بڑا مال لگا دیا، خرچ کر دیا، میں نے تو خیر کے کاموں میں، بھلائی میں، مسکینوں کو کھلانے میں بڑے بڑے لنگر کھولے. یہ سب کام ہے کس کے ساتھ؟ بدی کے ساتھ. بدی بھی ہے، حرام خوری بھی ہے، سمگلنگ بھی ہو رہی ہے، اور بھی جو بھی سودی کاروبار بھی ہو رہا ہے، لیکن مسجدوں کو چندے بھی دیے جا رہے ہیں، دارالعلوموں کی سرپرستی بھی ہو رہی ہے. تو اکثر و بیشتر آپ کو ملے گا گڈمڈ معاملہ کہ کچھ نیکی کی طرف بھی ہے اور کچھ بدی کی طرف بھی ہے. یہ ہے جس کو قرآن تعبیر کرتا ہے نفس لوامہ، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. اس لیے کہ یہ روح جو ہے اس کا اثر کیا ہوتا ہے انسان پر؟ یا تو مثبت اثر ہے، نیکی کی طرف کھینچتی ہے، اس لیے کہ اس کا منبع جو ہے وہ خیر کل ہے، ذات باری تعالیٰ سے اس کا تعلق ہے، تو خیر کی طرف بلائے گی. دوسرے یہ، اور اسی اعتبار سے مغرب کے فلسفے میں ڈیوائن اسپارک کا جو لفظ آتا ہے ادب میں، انسان کے اندر ایک روح ملکوتی ہے، ایک شعلہ ملکوتی ہے. حیوانات سے ممتاز ہو جاتا ہے انسان اس اعتبار سے کہ انسان کے اندر ایک شعلہ ملکوتی موجود ہے، ڈیوائن اسپارک موجود ہے. حیوان کوئی ایسا نہیں ہوگا، کوئی کتا اپنی ہڈی پر دوسرے کتے کو بس پڑتے نہیں آنے دے گا، لیکن انسان ہو سکتا ہے کہ ایک روٹی اس کے پاس ہو اور کوئی اور بھوکا آئے تو وہ آدھی اس کو دے دے یا چوتھائی دے دے، کچھ نہ کچھ دے دے. معلوم ہوا کہ انسان حیوان سے ممیز ہے، انسان کے اندر کوئی اور شے ہے، حیوانی جبلتوں اور حیوانی تقاضوں سے بلند تر کوئی حقیقت انسان کی ہے، جس کو کہ مغرب کے ادیبوں نے بھی مانا، اسے کہا ہے کہ وہ ڈیوائن اسپارک ہے. بہرحال نفس، یہ جو روح ہے انسان کے اندر، اس کا مثبت تقاضا کیا ہے؟ خیر کی طرف دعوت ہے. اور منفی اس کا مظہر کیا ہے؟ جب انسان کسی برے کام کا ارتکاب کرتا ہے تو ملامت. اسی کو آپ کہتے ہیں کانشنس، اسی کو آپ کہتے ہیں ضمیر، اسی کو قرآن نے کہا ہے نفس لوامہ، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. یہ نفس لوامہ ہے. تو گویا کہ یہ جو ہماری صوفیانہ اصطلاحات ہیں، نفس امارہ، نفس امارہ سے مراد ہمارا حیوانی وجود، جو بلائنڈ ہے اسے خیر شر سے، حلال حرام سے، جائز ناجائز سے کوئی بحث نہیں. اگر یہ غالب آ گیا تو ظلمات بعضها فوق بعض، کوئی ملمے کی نیکی بھی نظر نہیں آئے گی، جھوٹ موٹ کی بھی کوئی روشنی نظر نہیں آئے گی. اور دوسرا کیا ہے؟ اگر انسان کچھ خیر کی طرف بھی چلتا ہے اپنی روح کے تقاضے کے تحت، اور اگر کوئی برا کام کرتا ہے، نفس کا غلبہ ہو گیا، شہوات کا غلبہ ہو گیا، خواہشات کا غلبہ ہو گیا، بری حرکت سرزد ہو گئی، تو وہ ضمیر جو ہے، مائی کانشنس از بائٹنگ می، میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا ہے، یہ نفس لوامہ ہے. اس کو تعبیر کرتے ہیں یہ نفس کی اس سے ایک بہتر اور اعلیٰ تر شکل ہے. بلند ترین شکل جو ہے وہ نفس مطمئنہ، جبکہ انسان کی روح کو تمکن حاصل ہو جائے وجود انسانی پر. نفس ہے لیکن نفس اب انسان کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا، غلط راستے پر نہیں لے جا سکتا، جس کو حضور نے تعبیر کیا ہے، کیونکہ اس کی کامل مثال میں عرض کر چکا ہوں، صرف ذات محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور نے جب فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے، اور کسی نے بڑی ہمت کی جو پوچھ لیا کہ حضور کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہے، لیکن میں نے اسے مسلمان کر لیا. یعنی وہ شیطان بھی ہے، وہ نفس بھی ہے، لیکن میں نے اسے مسلمان کر لیا، میرا اس کے اوپر کنٹرول ہے، میں قابو یافتہ ہوں. یا ایتھا النفس المطمئنہ، کہ نفس کا لفظ مکمل شخصیت کی توجیہ کے لیے بھی آتا ہے تعبیر کے لیے، نفس ہمارے صرف حیوانی وجود کے تقاضے کے لیے بھی آتا ہے، جس کا خلاصہ لب لباب ہے ہماری جان، اور اسی معنی میں وہ نفس امارہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. پھر نفس بحیثیت کل جب آئے گا تو نفس مطمئنہ، یہ پوری انسانی شخصیت کی وہ کیفیت کہ جس میں انسان کا لطیفہ روح جو ہے اس درجے غالب آ چکا ہے پورے وجود پر کہ وہ لطیفہ نفس جو ہے وہ ہوتے ہوئے بھی غیر مؤثر ہو گیا، اور تمکن حاصل ہو گیا اس کے پورے وجود پر، حکمرانی اور تسلط جو ہے وہ ہو گیا ہے اس کے روحانی وجود کا. اب مطمئنہ کسے کہتے ہیں؟ اطمئنان، یہ ہم اردو میں اس کو لکھتے ہیں تو اطمینان لکھتے ہیں، یہ کے ساتھ، عربی میں اصل میں یہ لفظ ہے اطمئنان حمزہ کے ساتھ. هو الاستقرار والثبات، کسی چیز پر جم جانا، یہ ہے در حقیقت اطمینان کا اصل مطلب. اس اطمینان کے دو رخ ہیں، اور یہ میں اس مرتبہ اپنے حقیقت ایمان والی بحث میں ایمان کا امن سے تعلق اس میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں اس مرتبہ کے محاضرات میں. انسان کو دو قسم کے اطمینان درکار ہیں، ایک ذہنی اطمینان اور اس کو ہم ذہنی سکون سے بھی تعبیر کرتے ہیں، ایک قلبی اطمینان یا قلبی سکون، اسے اطمینان کہیں، سکون کہیں، امن کہیں، تینوں الفاظ یہاں ہم مانی ہو جائیں گے. ذہنی اطمینان، قلبی اطمینان، ذہنی سکون، قلبی سکون، ذہنی امن اور قلبی امن. ذہنی امن کیا ہے؟ اس کائنات کے جو اصل بنیادی حقائق ہیں ان پر انسان کا دل ٹھک جائے، اللہ ہے، ہست اللہ ہے، مجھے یقیناً اس کے حضور میں جانا ہے، میں وہیں سے آیا ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون، میری اصل زندگی آخرت کی زندگی، مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے. یہ جب ہے ہو جاتا ہے، اب اس میں شکوک نہ رہے، شبہات نہ رہے، وہ بات نہ ہو کہ ان نظن و الا ظنن وما نحن بمستیقنین، گمان سا تو ہوتا ہے لیکن یقین نہیں ہوتا، یہ نہیں، بلکہ جسے کہا گیا سورہ حجرات میں انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، پھر شک ہرگز نہ کرے. یہ ہے ذہنی اطمینان، انسان کو معلوم ہے میں کہاں سے آیا ہوں، کہاں جا رہا ہوں، مبدا و معاد، جس کے لیے میں نے وہ شعر سنایا ہے بارہا کہ اگر یہ انسان کو معلوم نہیں تو اس کی مثال اس بے لنگر کے جہاز کیسی ہے، ایک ایسا مسافر جسے یہی معلوم نہیں میں چلا کہاں سے تھا، میرا گھر کہاں ہے اور جا کہاں رہا تھا، جس کی یادداشت کہیں میموری جو ہے اس کی کہیں اثنائے سفر میں اس کی زائل ہو گئی، اسے یاد ہی نہ رہا، اس کی کیفیت کیا ہے، نہ ہاتھ باغ پہ ہے نہ پا ہے رکاب میں، البتہ یہ کہ وہ رخش عمر جو ہے وہ چل رہی ہے، رو میں ہے رخش عمر، کہاں دیکھیے تھمے، کیا معلوم کہاں جا کے رک جائے گی. یا جس کی بہتر تعبیر یہ ہے کہ نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم، رہا یہ وہم کہ ہم ہیں تو یہ بھی کیا معلوم. یہ اسکیپٹسزم ہے، ایگنوسٹسزم ہے، لا ادریت ہے، اتیابیت ہے، اس شکوک ہے، شبہات ہیں، کسی شے پر یقین نہیں، یہ ذہنی خلجان ہے انسان کا. اور قلبی اطمینان کیا ہے؟ قرآن مجید کی اصطلاح میں اس کا نام ہے زوال خوف و حزن، نہ خوف رہے نہ حزن رہے، کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو، وہ میرا مولا ہے، ہوا مولانا، تو کس بات کا خوف، جو ہوگا خیر ہوگا، اس لیے کہ بیدک الخیر، اللہ کے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے، تو ڈر کس کا، اور جو کچھ ہوا اس کے کیے سے ہوا، اس کے فیصلے سے ہوا، اس میں یقیناً خیر ہے، راضی برضائے رب، اللہ کی رضا پر انسان راضی ہے. زوال خوف و حزن، یہ ہے قلب کا اطمینان. تو نفس مطمئنہ اصل میں اسے کہا جائے گا، یہ در حقیقت معرفت اور ایمان ہی کی انٹینسٹی کا نام ہے. اسی کے لیے دوسری اصطلاح احسان ہے، احسان اس کا عملی پہلو ہے، اور اس کی داخلی کیفیت جو ہے وہ اطمینان والی، ذہن بھی مطمئن اور دل ٹھکا ہوا، دل بھی قائم، اس کے اندر خوف اور حزن کے کیفیتیں جو ہیں وہ سوائے جیسے کہ میں نے کل عرض کیا تھا ایک طبعی سا اثر، اگر کسی چیز نے کاٹا ہے ایک دم ہاتھ جو ہے آپ کا ہل گیا، درد محسوس ہوا، ٹھیک ہے، یہ طبعی اثر ہے اس کا، لیکن نفسیاتی اثر نہیں کہ اس کی وجہ سے کوئی غم لاحق ہو جائے، کوئی انسان کے اوپر جو ہے مایوسی کی کیفیت طاری ہو جائے، کوئی زبان سے اللہ کے لیے شکوہ اور شکایت کے الفاظ نکل جائے، نالہ و شیوہ، یہ نہیں، بلکہ یہ کہ اس کے اوپر ضبط ہے مکمل، یہ ہے در حقیقت زوال خوف و حزن. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تو اب یوں سمجھیے کہ لفظ احسان، لفظ مرتبہ ولایت، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ دونوں مساوی ہیں نفس مطمئنہ کی. جو کیفیت اس لفظ احسان میں ہے، جو کیفیت مرتبہ ولایت کی ہے، وہی نفس مطمئنہ ہے. البتہ اب آخری بات جو اس کے لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اس صورت میں خاص تعلق کیا ہے اس نفس مطمئنہ کا، یا ایتہا النفس المطمئنہ، اس کا تعلق اس صورت کے ساتھ کیا ہے؟ وہ نوٹ کر لیجئے. اب میں نے عرض کیا تھا اس سورہ مبارکہ یعنی سورۃ الفجر کی بنیادی مرکزی اہم ترین آیات کیا ہیں. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. اور میں نے کل لفظ ایک استعمال کیا تھا کہ پینڈولم ہے, جیسے اب تو وہ گھنٹے رہے نہیں, وہ جو کوئی بڑا گھنٹہ جو ہے دیواروں پر ہوتا تھا اور اس کا پینڈولم کبھی دائیں بائیں مسلسل چل رہا ہے. یہ پینڈولم سمجھیے کہ انسان پر جو حالات وارد ہوتے ہیں اس دنیا میں, اگر خوشگوار حالات ہیں, کھانے کو فراوانی سے مل رہا ہے, آسائش ہے, آرام ہے, شہرت بھی اچھی ہے, دنیا میں عزت بھی ہے, اب خوش ہے انسان, دل کی کلی کھلی ہوئی ہے, ذرا تکلیف آ گئی, ذرا مصیبت آ گئی, تنگی آ گئی, کوئی اور کسی اعتبار سے نقصان ہو گیا, اب انسان پر گھٹن تاری ہو گئی اور اس کی ایک مایوسی کسی کیفیت تاری ہو گئی, یا تو پھولے نہیں سما رہا یا مایوس ہو گیا. یہ ہے پینڈولم. جتنا جتنا اس پینڈولم کا سوئنگ زیادہ ہوگا اتنا ہی انسان معرفت سے محروم اور حقیقت سے محجوب ہے. یہ انورسلی پروپورشنل ہوگا معاملہ. جتنی معرفت میں بلندی ہوگی ترقی ہوگی, پینڈولم کا سوئنگ کم ہو جائے گا. یہاں تک کہ معرفت کا ایک مقام وہ آئے گا چٹان کے مانند انسان کھڑا ہوگا, کوئی کیفیت اس پر اثر انداز نہیں ہو رہی. جیسے چٹان ہے, کوئی بہت منہ زوردار دریا ہے اور اس کی موجیں آ کر تھپیڑے لگا رہی ہیں, اس چٹان کو کوئی نقصان نہیں, اس پر کوئی اثر نہیں. یا کوئی بڑا سا پتھر بھی آ گیا لڑکتا ہوا پانی کے اندر, دریا کنہار میں تو نظر ہی آ جائے گا آپ کو, لیکن اس چٹان سے کیا کرے گا, سر پھوڑے گا اور خود چل دے گا, خود ٹوٹ جائے گا, چٹان کو کچھ نہیں کہہ سکتا. وہ چٹان کے مانند بدلتے ہوئے حالات میں انسان اگر قائم ہے, یہ ہے نفس مطمئن. خوشی آ گئی تو ٹھیک ہے, اللہ کا فضل ہے, اللہ کا شکر ہے, لیکن یہ کہ اس کے اوپر اترانا فرح فخور نہیں, یہ کیفیت نہیں ہو سکتی. اسی طرح تکلیف آ گئی, اللہ کی طرف سے ہے, آزمائش ہے, اس میں بھی میرا کوئی خیر مزمر ہے. اگر کوئی عزیز فوت ہو گیا, اللہ کی شے تھی, اللہ نے لے لی. جیسے کہ میں نے کئی مرتبہ آپ کو سنایا, میرے والد مرحوم نے اپنا مشاہدہ بیان کیا, حالانکہ وہ کوئی زیادہ مذہبی شخصیت نہیں تھے, خاص طور پر یہ تصوف کے کوچے میں ان کا کوئی بھی ان کا گزر نہیں تھا, لیکن ایک بزرگ تھے ہمارے حصار میں, جو میرا قصبہ ہے ذاتی, میری پیدائش کا مقام بھی ہے, اور وہیں تقریباً یوں سمجھیے کہ زندگی کے 15 برس گزرے ہیں. تو وہاں ایک بزرگ تھے مظفر علی خان, اور ان کے پھر یہ جو خلیفہ تھے عبد الصمد خان, وہ ہیں جو رنالہ خرد میں دفن ہیں اور جن کے نام کی تختی لگی ہوئی ہے, مسلم مسجد کا سنگ بنیاد انہوں نے رکھا تھا. ان کے جو بزرگ تھے, ان کے جو مرشد تھے مظفر علی خان, ان کا مشاہدہ والد صاحب نے خود بتایا ہے. 1919 میں غالباً کوئی پلیگ آئی تھی یا کوئی بہت بڑا انفلوئنزا آیا تھا, بڑی ایک وبائی کیفیت تھی. 2 جوان بیٹے ان کے, اور یہ کیمبل پور کی طرف کے پٹھان تھے, یعنی سرخ و سفید رنگت کے بڑے خوبصورت 2 بچے, ایک دن ایک گیا, اگلے دن دوسرا گیا. والد صاحب کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس گیا ہوں, خیال تھا یہ کہ کچھ دیکھیں گے, لوگ تعزیت کر رہے ہوں گے, لیکن ان کا چہرہ جیسے ہمیشہ دمکتا ہوا ہوتا تھا ویسے ہی دمکتا ہوا اس دن دینا. کوئی تعزیت کرتا تھا تو کہتے بھائی ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, اللہ کی چیز تھی, اللہ نے لے لی, وہ کہیں ختم تو نہیں ہو گئے, اللہ کے ہاں چلے گئے. یعنی یہ کہ موت زندگی کا وقفہ ہے, یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر. جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں, ادھر ڈوبے ادھر نکلے, ادھر ڈوبے ادھر نکلے, فرق کیا ہے؟ آپ کا بچہ امریکہ چلا گیا ہے, آپ کو کوئی رنج اور افسوس تو نہیں ہوتا. اسی طریقے سے اگر بچہ فوت ہو جائے تو وہ کہیں ختم تو نہیں ہو گیا, وہ چلا گیا ہے, دوسرے عالم میں منتقل ہو گیا. صرف یہ کہ امریکہ اسی عالم کی ایک جگہ ہے, وہ عالم دوسرا ہے, وہ انسین ہے, وہ ہمارے لیے اس وقت غیب کے پردے میں جو ہے وہ مستور ہے. یہ کیفیت ہے اصل میں نفس مطمئنہ. میں اس کے لیے آج 4 آیتیں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. یہ پینڈولم کا سوئنگ جو ہے اس کو ذہن میں رکھیے. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 83, وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ. جب ہم اس انسان پر ان نعمتوں کی بارش کرتے ہیں تو اعراض کرتا ہے, ہمیں بھول جاتا ہے, پلوت ہی کر جاتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا, اور جب کوئی تکلیف آتی ہے بالکل مایوس ہو کر چرمر ہو کر رہ جاتا ہے کہ اب کوئی اس کی زندگی میں نہ کوئی عزم ہے نہ ارادہ ہے, کمر ہمت ٹوٹ. یہ ہے وہ جو میں جس کو کہہ رہا ہوں پینڈولم کا سوئنگ. اسی طرح سورہ شورا میں فرمایا وَإِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا، جب ہم انسان کو اپنے پاس سے رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو بڑا فرح الفقور اتراتا ہے، پھولے نہیں سماتا. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، اور اگر کوئی برائی ان پر آ جاتی ہے تو پھر انسان ناشکرا، بھول جاتا ہے کہ ہم نے کبھی اس پر احسان بھی کیا تھا، کوئی نعمت بھی اسے دی تھی، بھول گیا اور بالکل ناشکرا ہو. اسی طرح سورہ ہود میں فرمایا وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، اگر ہم انسان کو اپنی طرف سے رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں پھر سلب کر لیتے ہیں اس سے، وہ نعمت چھین لی، نعمت چھین لی، پھر وہ بالکل مایوس اور ناشکرا ہو کر رہ جاتا ہے. سورہ حامیم السجدہ میں فرمایا لا يسأم الانسان من دعاء الخير وان مسه الشر فيئوس قنوط، انسان خیر کی طلب میں تو لگا ہی رہتا ہے، مانگتا ہی رہتا ہے اللہ تعالیٰ سے، لیکن اگر کہیں تکلیف آ گئی تو پھر وہ بالکل مایوس، یئوس فعول کے وزن پر، بالکل مایوس. اور اسی میں آپ کو معلوم ہے اسی کیفیت میں بہت سے لوگ خودکشی کر جاتے ہیں، یئوس کفور اور یئوس قنوط، بالکل نا امید، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بالکل آس توڑ دینے والا. یہ ہے اصل میں وہ پینڈولم کا سوئنگ. یہ سوئنگ جتنا زیادہ ہے انسان معرفت سے اتنا ہی محروم ہے، محجوب عن الحقائق. جتنی جتنی معرفت بڑھتی چلی جائے گی، ایمان کی روشنی سے باطن منور ہوتا چلا جائے گا، اتنا ہی یہ پینڈولم جو ہے اس کی سوئنگ کم ہو جائے گی، یہاں تک کہ ایک مقام وہ بھی ہے کہ چٹان کے مانند انسان کھڑا ہو. اگرچہ ہے تو وہ ایک گانا اور فلمی گانا، لیکن یہ کہ لا محالہ میرے ذہن میں وہ آ جایا کرتا ہے، اس لیے کہ غالباً وہ فلمی گانا نہیں ہے. ویسے یہ کہ پنکج ملک نے بھی گایا تھا اس کو اور مجھے وہ بہت پسند ہے. اب تو اگرچہ سالہ سال بیت گئے کبھی سننے کا موقع نہیں ہوا، لیکن سہگل کی آواز میں بھی سردی گرمی نرمی سختی ایک سانچے میں ڈھال، جگ میں چلے پون کی چال. ایسے ہوا چلتی ہے، انسان دنیا میں ایسے رہے، ہوا متاثر نہیں ہوتی. سردی گرمی نرمی سختی، کبھی نرمی آ گئی کبھی سختی آ گئی، کبھی گرمی آ گئی کبھی سردی آ گئی، لیکن متاثر نہ ہو انسان. بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں، ایسے گزر جاؤ. یہی بات ہے جس کو مختلف پیرایوں میں کہا گیا ہے، کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق. ہوا جو ہے وہ اوپر ہی اوپر چل رہی ہے، وہ بدلتے ہوئے حالات سے زیادہ متاثر نہیں ہوتی، لیکن زیادہ صحیح لفظ اس کے لیے چٹان ہے. چٹان کے مانند انسان کا اندرونی شخصیت کھڑی ہوئی ہو، متاثر نہ ہو بدلتے ہوئے حالات سے. یہ ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اس کے لیے وہ نوید ہے، اس کے لیے خوش آمدید تہنیت. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یہ الفاظ بارہا آئے ہیں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اس سے راضی. دنیا میں بھی راضی برضائے رب تھے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ انہیں راضی کر دے گا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى، سورة اللیل ختم ہوگی اس پر، وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور سورة الدُّحَى میں آئے گا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، بندے سے اللہ راضی اور بندہ اپنے رب سے راضی. اس دنیا میں راضی برضائے رب، بروں کشید زپیچا کے حسن و بود مرا، کہ اقدہا کے مقام رضا کشود مرا، دنیا میں اللہ کی رضا پر راضی رہو گے اللہ وہاں تمہیں راضی کر دے گا. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی، اب داخل ہو جا میرے خاص بندوں میں، میرے مقربین بارگاہ میں، ان کے زمرے میں، صدیقین کا جو مقام ہے. جیسے کہ فرمایا گیا جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کو اپنے اوپر لازم کر لے، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، آؤ اور تم شامل ہو جاؤ میرے ان بندوں میں، میرے جو خاص مقربین بارگاہ ہیں. وَادْخُلِي جَنَّتِي، اور داخل ہو جاؤ میری جنت میں. یہاں لفظ جنتی جو ہے یہ میرے نزدیک اس بلند ترین جنت کی تعبیر کے لیے لفظ آیا ہے، میری جنت. میں نے جیسا کہ کل عرض کیا تھا اور اس کے لیے بھی آج میں حوالہ دینا چاہتا ہوں، اس لیے کہ ذہن میں آیا کہ وہ حوالہ بھی اس وقت نوٹ کرا دوں. جنت کے بارے میں قرآن مجید میں سورہ حدید میں تو فرمایا گیا اس جنت کا پھیلاؤ آسمان اور زمین جتنا ہے، سابقوا الى مغفرت من ربکم و جنت عرضها کعرض السماء والارض، مسابقت کرو، دوڑو، ایک دوسرے سے آگے نکلو اپنے رب کی مغفرت کے حصول کے لیے اور اس جنت کے حصول کے لیے کہ جس کا پھیلاؤ، جس کا عرض جو ہے آسمان اور زمین جتنا ہے. یہاں پھر نوٹ کیجئے، وہ اصول کے اہم مضامین قرآن مجید میں دو دفعہ ضرور آتے ہیں. یہی آیتیں صرف ایک لفظ دو لفظ الفاظ کے فرق کے ساتھ، سارعو سابقو کے بجائے سارعو، مسارعت بھی یہی ہے، دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے نکلنا. سارعو الی مغفرۃ من ربکم و جنت عرضہا السماوات والارض، آسمانوں اور زمین جتنا پھیلاؤ ہے جنت کا. فرق کیا ہے؟ وہاں ایک آسمان کی بات کی ہے، یہاں آسمانوں کی بات کی، تمام آسمانوں تک پھیلاؤ ہے جنت کا. اس سے میرے اس مضمون کی تائید ہوتی ہے جو میں نے کل عرض کیا تھا کہ وہ جنت زمین سے اور اس مقام تک سدرۃ المنتہا تک اس کے مراتب ہیں. زمینی جنت، ارضہا السماوات والارض، زمین اور آسمان، اور آسمانوں میں ساتویں آسمان پر ہے وہ سدرۃ المنتہا جس کے بارے میں فرمایا گیا اندہا جنت الماوا، وہ جنت الماوا اس کے قریب ہے، اس کے پاس ہے. تو یہ جنت کے مختلف مدارج اور درجات ہیں کہ جو زمین سے لے کر اور وہ سدرۃ المنتہا تک پھیلے ہوئے ہیں. تو سارعوا الی مغفرۃ من ربکم و جنت عرضہا السماوات والارض، ایک دوسرے سے آگے نکلو، دوڑو، ایک دوسرے سے مسابقت کرو، مسارعت کرو اپنے رب کی مغفرت کے حصول کے لیے اور اس جنت میں داخلے کے لیے جس کا پھیلاؤ زمین سے آسمانوں تک ہے، جس کا عرض ہے آسمانوں اور زمین کو محیط. اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہ تعالی ہمیں ان میں داخل فرمائے. اللہم انا نسلک الجنہ ونعوذ بک من النار. آمین یا رب العالمین.